ہیں ان کو سنا رہا ہوں کہ اگر کسی بڑے
الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صلوات نبی محمد علیہ وسلم اے مومن و اسلام میں ایک بار داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام کو اپنا لو یا پورے کے پورے اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی راہوں کو اختیار نہ کرو شیطان کے راستوں پہ نہ چلو اس کے خط پر نہ چلو اس کا اختیار نہ کرو ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین بظاہر تمہیں دوست نظر آ رہا ہے جبکہ ذرا سا بھی غور کرو کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان کا کام کیا ہے بہکائے گا کیسے اگر دوست کے روپ میں نہ آئے گا تو کیا بہکا سکے گا اگر دشمن ہی بن کے آئے گا تو آپ کو کیسے بہکائے گا دشمن بن کے تو نہیں بہکا سکتا شیطان کا کام یہ کہ جو چیز آپ کو پسند ہے یا جو روپ آپ کو پسند ہے اس روپ میں آئے گا اس روپ میں آ کے آپ کو بہکائے گا اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں بظاہر اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کی باتوں پر عمل کرنا اس کی باتوں میں آ جانا ایسا نہیں انہ لکم عدو مبین یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یعنی جس راستے پر تمہیں ڈالنا چاہ رہا ہے سوائے تباہی کے اس کا انجام اور کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے تو مضمون عنوان قرار دے کہ اس آیت کا انتخاب کیا تھا لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے خاص طور پر حالات کے بعد اس آیت کا انتخاب کیا ہے اب تو بڑے بڑے لوگوں کی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی یہ تو ہمارا دشمن تھا جسے ہم دو شبد بیٹھے تھے اب تو یہاں میں نے بات کو کل چھوڑا تھا وہیں سے تھوڑا سا تنقید بعد میں پھر آگے لے کے چلوں گا کہ اب تو ہر ایک کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھلا ہوا دشمن ہوں تو بس یہ بات ہے بصیرت کی یہ بات ہے سمجھ کی کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بیدار لوگ ہیں ان کے پاس بیداری ہے ان کے پاس بصیرت ہے ان کے پاس بینائی ہے دو آنکھیں ان کے چہرے پر ہیں دو آنکھیں ان کے دل میں ہیں چہرے سے وہی سب کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے سب کچھ دیکھتے ہیں دل کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے یہ مولا اپنے چاہنے والوں کی صفت بتا رہے ہیں یہ بیدار ہیں ہر زمانے میں بیدار رہیں گے سازشوں کو وقت سے پہلے سمجھ لیں گے وقت سے پہلے دیکھ لیں گے اور پوری دنیا دبا ہے کہ نہیں ہے کہ وہ بات جو 30 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے ہمارے علماء کہہ رہے تھے آج آپ کو ماننا بھی پڑا کہنا بھی پڑا اقرار بھی کرنا پڑا کہ بھائی یہ تو دشمنی والی بات ہے ہم نے تو آپ سے دوستی کی تھی تو بھائی قرآن پہلے کہہ رہا ہے کہ کبھی ان کا اتباع نہ کرنا کبھی ان کو دوست نہ بنانا کبھی ان کو اپنا سرپرست نہ بنانا یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں یہ کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے سب کچھ آپ نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا دیکھیے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اتنا کچھ اتنی خوشامد اللہ کی دی ہوتی اتنا اللہ کے سامنے جتنی ہوتے یہ دن دیکھنا یہ ذلت اور یہ خواری اور یہ سنوائی دیکھنے سے نصیب نہ ہوتی تو بس یہ بات ہے اتنی سی کہ مولا کائنات فرمانے کی جو ہمارے لوگ ہیں وہ بیدار ہیں اور اس بیداری کو مولا کائنات اور تین جملے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بتاتی ہیں کہ تیقظ النور یہ بینائی یہ بیداری یہ نور ہے یہ روشنی ہے یہ بیدار ہونا آپ کا تیقظ یعنی بیداری انسان کا بیدار رہنا اس لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حالات کو دیکھ رہا ہو سمجھ رہا ہو وہ رات کو سوتا کیسے ہے اسے نیند کیسے آتی ہے جو بیدار لوگ ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس رات کی بیداری میں کیا کچھ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے اہل بصیرت کے لیے یعنی رات کی بیداری رات کا جاگنا کس لیے خامخواہ میں نہیں تاش کھیلتے ہوئے نہیں کیرم کھیلتے ہوئے نہیں فلمیں دیکھتے ہوئے نہیں کیا کہنا اب ہم بھی تو جاگتے ہیں رات رات بھر پورا کراچی جاگ رہا ہوتا ہے ہوٹلوں میں جاگ رہا ہوتا ہے باغ میں جاگ رہا ہوتا ہے پارکس میں جاگ رہا ہوتا ہے گھر میں جاگ رہے ہوتے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں رات بھر رات بھر بھاگ رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، سیٹرڈے نائٹ بنا رہے ہیں، کیرم کھیلے، جو بھی کریں، تو یہ جاگ نہیں، اس جاگنے کے لیے تیق کو ضرور ہوں، یہ تمہارا جاگنا یہ بینائی ہے، یہ بیداری جو ہے یہ تمہاری بیداری، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے بیداری، اس بیداری کو کبھی رات کے جاگنے سے تعبیر کیا گیا، اس بیداری کو کبھی شعور سے، اور اسی تحفظ کو دولا کہنا پیشہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے، اللہ نے جو نعمتیں دی ان میں سب سے بڑی نعمت، بہترین نعمت تمہاری بیداری ہے، چاہے وہ رات کو جاگنا ہو، چاہے وہ تمہاری عقل و شعور کی بیداری ہو، اگر تم بیدار ہو تو تمہاری بینائی بھی ہے، ظاہر ہے کہ جب آدمی جاگ رہا ہے تو دیکھ بھی رہا ہے، یہ شعور کی بیداری سوچے میں بھی اسے سویا نہیں رہی ہوتی، یعنی سو رہا ہوتا ہے لیکن دل کی آنکھیں اس کی جاگ رہی ہوتی، وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو لوگ چہرے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، چلو آپ میرے محمد والے محمد اتو استفسار ہوں، مولا فرما دیں یہ تمہاری بیداری، یہ تمہاری بصیرت ہے، اس بیداری کے ذریعے سے تم دیکھتے ہو، بصیرت یہ آنکھوں کی بنائی نہیں، یعنی وہ شعور، وہ عقل، وہ فہم، یہ تمہاری بیداری، یہ کبھی تمہیں گھاٹے میں نہیں رہنے دے گا، کیونکہ تم حالات کو دیکھ بھی رہو سمجھ بھی رہو، ہمارا چاہنے والا بیدار ہوتا ہے، ہمارے جانے چاہنے والا صاحب بصیرت ہوتا ہے، ہمارا چاہنے والا صاحب فہم ہوتا ہے، جانتا ہے حالات کے تقاضوں کو، حالات کے تقاضوں کو جانتا ہے، ان مسائل کو بھی سمجھتا ہے، ان حل کو اس کے حل کی طرف بھی دوڑتا ہے، شتاب کرتا ہے، جلدی کرتا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، تیاری کرتا ہے، ایسے اچانک نہیں کود پاتا، اچانک نہیں کود پاتا، اب آگے پھر تربیت کی بات وہیں سے لے کر چلیں گے، پھر میں عرض کر رہا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں کہ بظاہر وہی باتیں ہیں، سب وہی باتیں ہیں، لیکن بتائیے کہ نئی باتیں کہاں سے لائی جائیں، یہ تربیت اسکول میں بھی ہے، یہ تربیت گھر میں بھی ہے، یہ تربیت معاشرے میں بھی ہے، اگر اس تربیت کو ایک لائن، ایک خط کے تحت نہیں دیا گیا تو پتہ کیسے چلے گا کہ شروع کہاں سے کیا جائے، جاؤں کیسے شروع کیا جائے، تربیت کے مراحل کو طے کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے ایک جوان ایسا ہو جائے کہ جناب ابراہیم اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا جائیے ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر تعمیر کیجیے، تو اکیلے جناب ابراہیم تھوڑی گئے، اس یار کو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل بیٹا قوت بازو بن گیا، تربیت ایسی ہوئی ہے کہ اکیلے ابراہیم نہیں بلکہ مدد کے لیے اسماعیل بھی موجود ہیں، اور فخر کر رہے جناب ابراہیم کہ میرا بیٹا میرا قوت بازو بن کے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، دونوں پیغمبر ہیں، دونوں معصوم ہیں، پھر تکرار کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا آپ کہ بھائی وہ تو معصوم ہے، نہیں، بے شک معصوم ہے، بے شک پیغمبر ہے، لیکن سنت الہی یہی ہے کہ تربیت کا آغاز خود نبی کے گھر سے ہوگا، تربیت کرنا آپ کا کام، اب اگر بگڑ جائے تو اولاد رسول ہونا معیار نہیں ہے، اے سادات سیدزادے، جتنے بھی سیدزادے سیدزادیاں سن رہی ہیں میری بات، سب یہ اس بات کو اپنے دل میں اتار لیں کہ سادات، مجھے سادات ہونا کافی نہیں ہوا کرتا، اولاد رسول ہونا کافی تھوڑی ہوتا، جب تک ان کمالات کے کچھ حصے کو ورثے کے طور پہ اپنا نہ لو، یہ اولاد رسول، جناب نوح کا بیٹا اولاد رسول ہے کہ نہیں، جناب نوح نے تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی، بس یہی پروردگار عالم انشاء فرما رہے کہ تربیت کرنے کے بعد نالائق نکل جائے، رسول کی اولاد بھی نالائق نکل سکتی ہے، تم ذمہ دار نہیں ہوں، معاشرے کے ہاتھوں نکل جائے، فطرتن خراب ہو جائے، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم اپنی تربیت کے فرائض کو انجام دو، تربیت کے فریضے کو انجام دو، صبح بگڑ جائے بگڑ جائے، وہ اولاد رسول ہونا کام آیا جناب نوح کے بیٹے کو کام نہیں آیا، بس اولاد رسول ہونے کے لیے کمال کیا ہے، اولاد رسول کا کمال یہ ہے کہ اس ورثے کی حفاظت بھی کرے، اگر اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ اولاد رسول ہے، اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ سید زادہ یا سید زادی ہے، تو اپنی سیادت کی حفاظت کرنا بھی اب اس پر لازم ہے کہ سمجھ لے کہ اللہ نے یہ منصب دیا ہے، لیکن اب خالی اس لیے تو نہیں سید کا منصب کہ بھائی ہم اولاد رسول ہیں لہذا ہمارا مقام سب سے بلند ہے، تو ان کا بیٹا بھی اولاد رسول تھا، اولاد رسول ہونا اسی وقت کمال کا باعث ہے جب ان کمالات کی حفاظت کرتا ہے، اس ورثے کی حفاظت کرتا ہے، اس تربیت کی حفاظت کرتا ہے جو معصومین نے دی ہے اپنے بچوں کو. لہذا بچے کی تربیت اٹھان کیوں ضروری ہے کہ چاہے انبیاء کا گھر ہو مگر تربیت ضرور نظر آئے گی، تربیت نظر آئے تاکہ اس قابل بن سکے کہ قوت بازو بنے، سب سے پہلے مرحلے میں اپنے ماں باپ کا مددگار بنے. اگر ماں باپ کا مددگار نہیں بنتا تو آپ جانتے ہیں یہ حقوق والدین پر تو میں پڑھتے ہی رہتا ہوں، اس طرف نہیں جاؤں گا ورنہ پوری ایک مجلس چاہیے صرف ان بچوں کے لیے. کل میں نے ماں باپ کے لیے عرض کیا تھا کہ خدا کے رسول نے ماں باپ پر لعنت بھیجی کہ جو اپنے بچوں کے آنکھ ہونے کا باعث بنتے ہیں، یعنی تربیت سے غافل ہوتی ہے اولاد بگڑ جاتی ہے، ماں باپ باعث. اسی طرح وہ اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن، کیا کہتا ہے روایت، بس ایک جملے میں خلاصہ کروں گا کہ اولاد آدھی کے شب ذمہ دار ہو جائے، نماز شب پڑھتے ہو تہجد گزار ہو، اولاد روزے رکھتے ہو سارا سال، خمس لیتے ہو، حج زکات ساری عبادت ہے، لیکن اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کی، ماں باپ کی اذیت کا باعث بنا تو یہ ساری عبادتیں نہ صرف یہ کہ ضائع ہو جائیں گی بلکہ اگر ماں باپ زبان سے آنکھ نہ بھی کریں تو اللہ ان کو آنکھ شمار کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ آنکھ شمار ہوں گے. تم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، چاہے ماں باپ کا دین بھی کوئی اور ہو، وہ قاضی بھی کیوں نہ ہو، خبردار اولاد کو یہ اجازت نہیں دی اللہ کہ ماں باپ کے سامنے اٹھ تک کر دو. یہ میں اس لیے بیلنس کرتا چلا جا رہا ہوں کہ دونوں کے حقوق سامنے آتے چلے جائیں. بچوں کبھی یہ ذہن میں رہے بات کہ کبھی اپنے بڑوں سے بے ادبی سے بات نہیں کرنی، کہ جائے کہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو کے انتظار انسان بدتمیزی سے بات کرے. اور ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں کا مقام کے لیے تو یوں سمجھ لیجیے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تو انسان کی خوشبختی اور بدبختی رحم مادر میں طے ہو جاتی ہے. خوشبخت انسان رحم مادر میں خوشبخت ہوتا ہے، بدبخت انسان رحم مادر میں بدبخت ہو جاتا ہے، یعنی ماں باپ کا اثر وہیں سے اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، اس پہ استثنا بھی ہو سکتا ہے. اور ماں کے مقام کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سنتے رہتے ہیں معروف قول، لیکن میں اس کی ذرا سی تشریح کرنا چاہوں گا کہ ماں کے مقام کے لیے کہا کہ باپ سے بھی زیادہ ہے، باپ سے زیادہ احترام کرو، کیونکہ باپ وہ تکلیفیں نہیں اٹھاتا جو اولاد کے لیے ماں اٹھاتی ہے. اولاد کی جو تکلیف ملے گی، جب میں مثالیں دوں گا تو بچوں کو بہت کام کی چیزیں اس میں مل جائیں گی حج کی مجلس میں، لیکن پہلے ذرا زمین ہموار کر لو، پہلے بنیاد ڈال دوں صحیح طریقے سے. ماں کا مقام باپ سے زیادہ بتایا گیا، کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ ماں تکالیف زیادہ اٹھاتی ہے باپ کی نسبت. رحم مادر میں جب بچہ آتا ہے اس وقت سے لے کر اس کے پیدا ہونے تک اور پیدا ہونے کے بعد اس کی شیر خارجی کے زمانے کے ختم ہونے تک مشکل ترین مراحل کو طے کرتی ہے ماں، چاہے دیہات کی ہو، چاہے پڑھی لکھی ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے شہر کی ہو، کہیں کی ہو، کسی بھی علاقے کی ہو، ہر ماں دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتی ہے بچے کی پرورش کے لیے. تو دیکھیے اگلے لائن دیکھیے آپ کہ حق بھی ماں کا زیادہ رکھا، باپ کے قدموں میں جنت قرار نہیں ہوئی. اسلامی شریعت نے اسلامی احکام میں جنت کہاں قرار پائی؟ کہ اگر جنت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کے قدموں میں جنت کی تلاش کرو. یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو ماں یہ بھی نہ ہو ماں نہیں ماں ویسے ماں، یعنی ماں کی جتنی خدمت کرتے چلے جاؤ گے، ماں کے قدموں میں رہو گے، بس جنت تمہارے پاس رہے گی. اگر جنت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ماں کے قدموں میں تمہیں جنت ملے گی. کہیں بھی ماں، کوئی ماں، کہ جب ہم بات کریں منصب ماں کی، اس کا اپنا کیا عمل حساب کتاب وہ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ماں کی وجہ سے اللہ نے اولاد کو یہ حق نہیں دیا کہ ماں کی توہین کرے یا ماں کے سامنے کھڑا. کیوں؟ ماں حساس ہے ان معاملات میں، ماں نے تربیت کی. لہٰذا اسی جب آئیے پھر معصومین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ ان کے اسد، یہی ہے نا جناب فاطمہ ان کے اسد. مولا کہنا تم ان کا مقام کیا ہے، منصب کیا ہے؟ حکمت الہی یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کی والدہ بچپن ہی میں شیر خارجی کے زمانے ہی میں بردہ فرما گئے جناب عامہ. کیوں حکمت الہی ہے؟ کیونکہ خاتم النبیین ہے. اب دیکھیے اس میں حکمت کہ جب بھی کسی معصوم نے منصب سنبھالا ہے, یہ ادب کی بات تہذیب کی بات بتا رہا ہوں, یہ جو میں تہذیب اور ادب اور تربیت کی بات کر رہا ہوں یہ ایسے نہیں, بلکہ معصومین نے پورا ایک مکتب ایک اسکول بنا کے دیا کہ ادب ہے کیا, تہذیب ہے کیا, تربیت ہے کیا. جس معصوم نے منصب رسالت جیسے خاتم النبی نے منصب رسالت سنبھالا تو ماں کا وجود نہیں ہوا ہے. کیوں؟ رسول ہے, پوری کائنات پر اس کی اطاعت واجب ہے. اگر ماں سامنے ہوئی اس باری کی تو سمجھ نہیں آؤ, اگر ماں موجود رہے گی تو رسول پر بھی ماں کی ذات واجب ہو جائے گی. یہ ہے ماں کا منصب. لہذا ماں نے پردہ فرما لیا, ماں سامنے نہیں. مولا کائنات کی والدہ کو خدا کے رسول اپنی ماں کہتے ہیں, یہ میری ماں کی اور اسی طرح پرورش کی. اب دیکھیے تربیت کے انداز میں اپنا بھی بیٹا پاس ہے اور آمنہ کا جناب آمنہ کا بیٹا بھی ساتھ ہے, اپنے بیٹا نہیں بلکہ بیٹے چار بیٹے جناب فاطمہ بن جائے سکتی وہ بھی ساتھ ہیں اور خدا کے رسول بھی پرورش کرنے میں تربیت کرنے میں خدمت کرنے میں اپنے بیٹوں پر یہ ماں ترجیح دے رہی ہے خدا کے رسول کو تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ میری ماں دنیا میں نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ آتفا جناب فاطمہ بن جائے سکتا تاکہ بچوں کی گھٹنے میں یہ بات بہ جائے کہ ہمیں ان کی خدمت کرنا ہے, ہم ان کی خدمت کے لیے ہیں. معصوم ہونا اپنی جگہ, جناب جعفر تو اپنی معصوم نہیں, جناب طالب تو معصوم نہیں, جناب عقیل تو معصوم نہیں, لیکن بتائیے کہ ان میں سے کس نے رسول کی جان ساری ہے, رسول پر جان نچھاور کرنے میں گویا بھی مجھے سے کام لیا, چاہے وہ ڈھائی سال کی شاہ ابو طالب کی سختیاں ہیں. ہر رات ابو طالب کا ایک بیٹا سوتا ہے اور پھر میں اسے بھی جناب ابو طالب کا کمال بھی بتاؤں گا. مولا کائنات ولی ہیں, معصوم ہیں, امام ہیں, لیکن یہ اعزاز جناب ابو طالب ہی کو دیا کہ دونوں کے بچپن میں تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جناب ابو طالب کی. یہ سہن ہے جناب ابو طالب کا, جہاں رسالت, امامت, ولایت, شہادت سب پرورش پا رہی ہیں. یعنی ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر کو اس قابل پایا خدا نے, اللہ نے اس قابل پایا, ورنہ کوئی گھر. صلوات بھیجیے محمد علی محمد, کوئی گھر اس قابل نہ تھا. اس گھر کو یعنی مزاج یہ ابو طالب چاہیے تھا رسول کی حفاظت کے لیے, مزاج یہ ابو طالب چاہیے تھا علی کی تربیت کے لیے. مولا کائنات امام ہے ولی ہے, لیکن دیکھ لیجیے کہ جب تک جناب ابو طالب موجود ہیں مولا کائنات اطاعت کرتے نظر آتے. اپنی مرضی نے کچھ نہیں کیا مولا کائنات نے, دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ کائنات میں اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا میں ہوں, لیکن اگر میرا والد میرا بابا بھی میرے سامنے موجود ہے تو میں اسی کے حکم کی اطاعت کرتا چلا جاؤں گا. جب تک جناب ابو طالب زندہ ہے اپنے بابا کے حکم سے سوتے رہے دشمن پر رسول کے, کہ رات کو دشمن قتل کر کے نہ چلے جائیں, تو اب میں یوں کہوں کہ شب ہجرت اچانک نہیں آئی بلکہ ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا. شب ہجرت اچانک تھوڑی دیر میں آئی, یہ ریہرسل یہ تربیت کرائی جناب ابو طالب نے بچپن سے آدمی ہے اس بستر میں سونے کے. ڈھائی سال تک ہر رات رسول کو ہٹا کے علی کو سنایا جاتا تھا, کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی جان بچانی ہے. تو یہ ابو طالب کی تربیت کا اثر تھا جو شب ہجرت اللہ کی مرضیاں لے کر آ رہا ہے علی کے لیے. جناب ابو طالب کا کمال بھی نہ دیکھیے آپ, تو باپ کی حیثیت سے اگر بچپن میں مولا کائنات کا امام نہیں ولی نہیں مگر بتا رہی ہے پوری دنیا کو, ولی بھی ہے امام بھی ہے, بتا رہے کہ اگر میرا بابا موجود ہے تو مجھ پر اس کی اطاعت لازم ہے, واجب ہے, اپنی مرضی سے گھر سے نہیں نکلے. ہاں جب ابو طالب نے کہہ دیا کہ علی آج تم رسول خدا کے ساتھ جاؤ گے اور کوئی بچہ کل کرے قریش کا میری طرف سے پوری اجازت ہے. تربیت ہے نا سامنے آ رہی ہے. اب آپ کے سامنے اصول آ گیا کہ اگر معصوم کے والد بھی موجود ہیں تو اطاعت اپنے والد کی بھی کرنی ہے, اپنی ماں کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن جب منصب ہے امامت اور ولایت یعنی سنبھالا ہے, منصب سنبھالا ہے, اعلان کیا ہے, تو اس کے بعد دیکھیے نا والد موجود نہ والد, اسی میں لے جائیے آپ. ہر امام کے منصب امامت سنبھالتے وقت اس کی ماں موجود نہیں ہے, اس کا باپ موجود نہیں. کیوں؟ مثال میں نے آپ کو دے دی, جب جناب ابو طالب ہے تو علی پر اطاعت لازم ہے, ماں موجود ہے تو اطاعت لازم ہے. یہ ہے والدین کی اطاعت, کہ اپنے تمام تر بزرگی اور کمالات اور درجے کے باوجود دس دے رہے مولا کائنات تو میں سب کچھ ہوں لیکن میرا بابا موجود ہے, تو جیسے ابو طالب کہتے چلے جائیں گے ویسے کرتے چلے جائیں گے. سب نے تمہیں ویسے کیا, آخری وقت میں بھی جناب ابو طالب نے جمع کر کے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی, خبردار ہوشیار رہنا کہیں کپائے پروش ہے یہ یہود کامیاب نہ ہو جائیں خدا کے رسول کو نقصان پہنچانے میں. بچوں نے عہد کیا تو تربیت وہی سے چلی, تربیت وہی سے آئی اور یہی تربیت اب اور آگے بڑھی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سلام علیہا آپ مجھے بتائیے کہ جناب خدیجہ کا مقام بلند ہے یا معصوم کونین کا, دختر رسول کا, کوئی دو رائے ہیں نہیں, یہ سید نساء عالمین ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مٹھائی عالمی ہوں. لیکن آپ دیکھیے ماں کی حیثیت جو مقام ہے, ساری زندگی اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی ہے ساری زندگی, اور کس طرح سے خدمت کی ہے اپنی ماں کی بھی اپنے بابا کی بھی. بخت میں معصوم ہے لیکن بتا رہی ہوں کہ ماں باپ کی اطاعت کا کیا مقام ہے. لہذا یہ کہاں سے ملے گا, جب تربیت لوگی ہوتی چلی جائے گی. جناب ابو طالب نے تربیت ایک مکتب بنا کے دیا, جناب فاطمہ بنت اسد نے مکتب بنایا, اور بھی مائیں تھیں مکے میں, اور بھی خواتین تھی, اور بھی بچے تھے, لیکن جہاں تربیت کا یہ انداز تھا وہاں اولاد کیسی نکل کے آئی کہ ایک کے بعد ایک دین پر قربان ہونے کو تیار ہے, اور سلسلہ آج تک جاری ہے, وہ نجیب نسل آج تک چلی آ رہی ہے. اولادیں ہوتی گئیں, باقی نکلتی گئیں, ادھر ادھر جاتے گئے, جناب ان کے بعد ان کے وارث ضرور آئے, اولاد میں باغی بھی پیدا ہوئے وفادار بھی پیدا ہوئے. جناب موسیٰ کے بعد باغی بھی پیدا ہوئے وفادار بھی پیدا ہوئے. جناب ابراہیم کے بعد دین پر قربان ہونے والے بھی پیدا ہوئے, دین سے بغاوت کرنے والے بھی پیدا ہوئے. سلسلہ چلتا رہا کہ نہیں چلتا رہا, بس وہی سلسلہ آج تک جاری ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو ہر دور میں اس منصب کی حفاظت کر رہے ہیں کہ دنیا کا رخ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اولاد رسول ہیں, ہمیں یہ منصب ملا ہے, ہمارا کام کچھ اور ہے, ہم عام انسان نہیں, ہمیں اپنی بھی اپنی قوم کی بھی اپنے ملک کی بھی بلکہ اس پوری انسانیت کی تقدیر بدلنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. بھائی دل پوا دل فیل ہو یا نہ, دل پوا تو ہے نا, کیا مطلب امام پوری کائنات کا امام ہے یا نہیں, تمام انسانیت کی تقدیر بدلنا اس کی ذمہ داری ہے کہ نہیں, تمام انسانوں کا درد رکھنا اس کی ذمہ داری ہے کہ نہیں, اس کے دل میں انسان چھوڑیے حیوانوں کا درد بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ کائنات کا امام ہے نا, حیوان کو بھی مشکل میں دیکھا تو حیوان کی بھی مدد کی کہ نہیں کی, حیوان کا پوری کائنات کا امام ہے. اب اگر کوئی نہ مانے تو کیا نہ ماننے سے وہ امام نہیں رہے گا؟ لوگوں نے نہیں مانا, کس امام کو مانا, کسی کو بھی نہیں مانا, چند لوگوں نے مانا. لیکن چند لوگوں کے ماننے کی بھی بات کافی ہے, وہ چند لوگ بھی نہ مانے تو کیا امام نہیں رہے گا؟ امام ہے بس کسی طرح, جو مومن جو ذمہ داری سمجھتا ہے, چاہے لوگ مانتے نہ سمجھے, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بات کرے انسانوں کی بات کرے, جب بات کرے ملت کی بات کرے, جب بات کرے قوم کی بات کرے, کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو دین کا ادنا سا سپاہی سمجھتا ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے, ذمہ داری ادا کرتا ہے, کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی ذمہ داری, تاکہ یہ نہ کہیں تمام مومن کی سلامتی کے لیے سلام بھیج دیجیے ملنے والے ممبر کو. جب یہ باتیں کانوں میں پڑیں گی بچوں کی, ایک تو آپس میں دیکھیے کتنا محبت انس پیدا ہوتا چلا جائے گا, اور میں تو یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں کہ بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. میں اپنے بچپن میں چلا گیا ہوں واپس, اب کوئی مجھ سے کہے تو میں کہوں گا بھائی میں بھی تو بچہ ہوں, بچوں والی مجلس پڑھ رہا ہوں. بڑوں کی سمجھ میں نہیں آئے, جب بھی کوئی ان کے لیے سچی بات ہو تو معاف کر دیں مجھے. اب یہ بچے جو اتنی بڑی تعداد میں بچے ہیں تو میں انہیں کی زبان میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بات سمجھ میں آتی چلی جائے. تو سب سے پہلا درس جو ملتا ہے گھر میں, ادب, مؤدب ہو جاؤ, اپنے ماں باپ کے سامنے مؤدب ہو جاؤ. ہر معصوم کا یہی درس ہے کہ معصوم ہونے کے باوجود گھر میں مؤدب ہوئے اپنے بڑوں کے سامنے. سب سے پہلا تاثر جو دنیا کو ملتا ہے جب یہ بچے باہر جاتے ہیں تو سب کے دل میں ان کی محبت کیوں ہوئے, سب کے دلوں میں ان کی محبت ان بچوں کی کیوں آ جاتی ہے جب ان کا اٹھنا بیٹھنا, جب ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں. اتنے مؤدب ہیں کہ مسجد میں جائیں اور کسی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھیں, یہ تمام بچے نوجوان جو میری گفتگو سن رہے ہیں ان کو سنا رہا ہوں, کہ اگر کسی بڑے کو غلط کرتا ہوا دیکھتے ہو تو کیا اپنے لیے فخر سمجھتے ہو, میں اس کو ٹوک دیا, ان کو کیا پتا ان بڑوں کو, ہمیں زیادہ پتا چل گیا دین کا. آج کل یہ بڑی مصیبت آ گئی, یہ بیماری ہے, ذرا سے دین کی دو باتیں پتا چلتی ہیں سب کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ بہانہ ہے, ہمارا یہ سیوا نہیں ہے, یہ طالبانہ یہ انداز ہمارے نہیں چلتا ہے کہ فوراً سب کو خارج کر کے دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے کہ بس دین تو ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی. یہی تو وہ انتہا پسندی ہے جس نے تباہ کر دیا کچھ لوگوں کو. ہمارے یہاں یہ انتہا پسندی تھوڑی ہے, اس طرح کا دین تھوڑی ہے. ارے بڑے یہ بزرگ ہیں ایک دم ٹوکنا شروع کر دیا, ایک دم ایسے بن گئے جیسے ہم سے زیادہ دین تو کسی کو بھی نہیں معلوم. ہمیں دو باتیں مولانا صاحب نے کیا بتا دی, ان بڑوں کو کیا معلوم. خبردار, تباہی کا پہلا دروازہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان تہذیب بھول جاتا ہے, جب انسان بڑوں کا ادب اور احترام بھول جاتا ہے, یہ تباہی کا دروازہ ہے. اس انسان کو پتہ نہیں چلتا اور گر جاتا ہے غار میں تباہی کے جاتے, اور سمجھتا ہے کہ میں دین کا سپاہی ہوں, سمجھتا ہے کہ میں دین کا خدمت گزار ہوں, سمجھتا ہے کہ دین کا ٹھیکیدار ہوں. یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ دین کے علی دے نہیں پتا. جاؤ سیکھ لو, ان سے سیکھ لو. وہ جوان جن کا میں روز ذکر کرنا زندگی رہی تو ان شاء اللہ, اور ویسے بھی عام زندگی میں روز زندگی کرنا اپنے پر میں نے روز ذکر کرنا اپنی زندگی میں لازم کیا ہوا ہے, ان جوانوں کو بھی سیکھ لو. اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس سال کے جوان جو حزب اللہ کے جوان ہیں لبنان میں, ان کی گفتگو سنی, ان کا اٹھنا بیٹھنا سنا دیکھا, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا, ان کا انداز دیکھا. ارے شیعہ تو شیعہ, سنی بھی ان سے محبت کرتی ہے, عیسائی بھی ان سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا انداز ایسا ہے جب کسی سے بات کرتے تو جھک کے ان کے ساری سے ایسے بات نہیں کرتے جب بات جس سے گرا بےچارا پہلے ڈر جائے کہ پتہ نہیں مارے گا کیا کرے گا مجھے اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو. ایسا نہیں, خبردار, یہ کون سا طریقہ ہے؟ اہل بیت نے سکھایا, امام ہیں دونوں, اور رسول نے تو وہیں اسی وقت بتا دیا کہ دونوں امام ہیں, چاہے قعود کی حالت میں ہو چاہے قیام کی حالت میں, کہا نا, یعنی ہر حال میں امام ہے. لیکن اس کے باوجود, کمسنی کے باوجود, رسول کا بیٹا ہونے کے باوجود, ہمارے یہاں بڑے آدمیوں کے بیٹوں کے دماغ کہاں ملتے ہیں؟ وہ اس بڑے آدمی سے بھی بڑی ہوتی ہیں اولادیں, اتنا وہ بڑا آدمی بڑا نہیں ہوتا کہ پوچھ کے اولاد مصیبت پہنچا دیتی ہے شہر میں بن بناتے پھرتے نا کوئی بڑے آدمی کے بیٹے ہیں نا کوئی بھی بڑا آدمی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے تو ان کی اولادیں کیوں بگڑ جاتی ہیں کیونکہ باپ جو بڑا آدمی باپ بڑا آدمی ہے تو اولادیں بگڑ گئی اولادوں کو کون سے ڈالے پہلے اپنا گھر دیکھ لو بڑا آدمی اللہ نے بنا دیا پہلے گھر دیکھ لو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے دنیا کی تربیت کیسے کرے گا اپنے گھر کو نہیں بچا سکتا دنیا کو کہاں سے بچائے گا قوم کو کہاں سے بچائے گا پہلے اپنے گھر سے یہاں سے شروع کر تو بچے بگڑ گئے کیوں بڑے آدمی کی اولاد ہیں جہاں کوئی انہیں کچھ کہہ سکتا ہے کچھ کہہ کے تو دکھائے ساری قوتیں ان کے ساتھ ہیں لیکن نہیں رسول سے بڑا کوئی آدمی ہے کائنات میں رحمت اللہ العالمین سے بڑا ہے کوئی تو بتا دیجیے ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد کل کائنات میں سے بڑا رسول اور اس رسول کے یہ دونوں بیٹے بیٹے ہیں نا رسول کے بھائی نواز سے اپنی بھی لیکن رسول کے بیٹے ہیں رسول کے بیٹے دونوں تو کیسا مزاج مان اللہ ہونا چاہیے تھا کہاں ہونے چاہیے عرش پہ بھی مان اس کنڈیوں کو تو رکھیے کہ بڑے آدمی کے بیٹے ہونا کہاں آپ کہاں میں اور کہاں رسول زیادہ ہونا کہاں رسول کے بیٹے ہونا لیکن آپ دیکھیے ان بچوں کی تربیت یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہم خاندان رسالت کے پروردہ ہیں ہماری پرورش کسی اور نے نہیں رسول نے کی ہے ہماری پرورش کوئی اور نہیں گفتگو رسول کر رہی ہے یہ ہماری پرورش ہے لہٰذا دونوں بچے کس انداز میں اس بڑے کی غلطی کو ٹھیک کرتے ہیں ایک لفظ نہیں کہا اس بزرگ کو کیوں جانتے ہیں بزرگ ہے اس کا احترام ہے اسے شرمندہ کرنا مناسب نہیں اگر اسے کوئی فکری مسئلہ نہیں معلوم تو اسے شرمندہ کرنا مناسب نہیں اسے موقع نہیں ملا یا اسے کسی نے بتایا نہیں لیکن اس کے سامنے ایسے بن جانا کہ میں خود بہت بڑا مستعد ہوں باقی کسی کو کچھ نہیں آتا یہ سب انتہائی تباہی کا باعث ہے جوان غور سے سن لیں کبھی یہ اسلام کی خدمت ہے ہی نہیں بزرگوں کی بے احترامی کرنا بد احترامی کرنا اور جو سکھاتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا کہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے دین کل کا کل ادب ہے ادب کے سوا کچھ بھی نہیں جس کے پاس ادب نہیں احترام نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں ہے جہاں ادب اور احترام نہ ہو جہاں ادب اور احترام ہوگا وہاں دین تو ابھی دو بچے اگر کسی بڑے نے غلطی کر دی بتانا بھی ہے سمجھانا بھی ہے اب کیسے سمجھائیں بزرگ ہے اگر اسے کہیں گے غلط تو اس کو تکلیف پہنچے گی اس کے سامنے بیٹھ کے دونوں اسی کرتے ہیں میں تکرار میں نہیں جانا چاہتا واقعات کی میں تو سبق لیتا ہوں وہ سبق نکال کے میں نے آپ کو دیا کہ آپ نے دیکھا کہ تربیت کا انداز کے بڑے کی بھی تربیت بچے کر رہے ہیں لیکن کیسے کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے کہ ان بچوں نے کس طرح سے میری رہنمائی کی تو میں سمجھ گیا اے رسول زادوں میں سمجھ گیا کہ میں غلط وضو کر رہا تھا لیکن یہ انداز کیسا تھا سمجھانے کا بچوں کو تو آپ نے دیکھا کہ بچے تربیت یافتہ ہو تو بڑوں کی تربیت بھی خود بخود ہوتی چلی جاتی ہوں اب آج کے ماحول میں جب ہم جی رہے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری اور اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے اس اساتذہ کے ساتھ ہم آہنگی کر لو آپ گھر میں کچھ پڑھاتے ہیں اسکول میں جا کے کچھ اور پتا چلتا ہے اس کو بچارے یہاں کی تعلیم کچھ اور وہاں کی تعلیم کچھ اور چلیے تربیت پہ چل رہا ہے یہ بھی جملہ کہتا چلا جاؤں کہ جب آگے بیٹھنا ہو تو پہلے سے آ جائیے دیڑھ سو آدمیوں کو پھلانگتے ہوئے آنا سب ڈسٹرب میں بھی ڈسٹرب ایک بار اور سلوات دیجیے محمد والے محمد بھائی تہذیب فرش ادا کی تہذیب تو ہمیں اب پھر آتا ہوں بات کو ہی لے کر آتا ہوں بدلنا ہے نا اب تربیت شروع کیسے کی جائے عادتوں کو بدلنا پڑے گا معاشرے کی بھی عادت بگڑ گئی لوگوں کی بھی عادت بگڑ گئی عادتوں تب اوسانی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے عادت اس کو بدلنا کتنا مشکل ہوتا ہے لہذا کام شروع کیا جاتا ہے نیچے سے جب جلد سے کام شروع کریں گے آپ اوپر اوپر سب سرخی بارڈر لگا دیتے ہیں پاکستان کو ایڈ ہاک بیس پہ وہ گیا وہ آیا وہ گیا وہ آیا ساٹھ سال میں سو گیا وہ آنے نے کیا کیا آج جڑیں ہل گئی ہماری ہل گئی نا
کہ اوپر اوپر سے سب کام کر لیا آپ نے، اوپر اوپر سے گھر کو ٹھیک ٹھاک کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اوپر اوپر سے اچھے کپڑے پہنا دیے، اوپر اوپر سے سب کچھ رکھا، اور جب رزلٹ آئے بچوں کے تو معلوم ہے کچھ بھی نہیں، جانتے سب ہوا میں قائم تھی بلڈنگ، لیکن اگر جلد سے کام شروع کیا جاتا، بنیاد رکھی جاتی اسکولوں کی، مدارس کی، اچھے اسکولوں کی، اچھی تعلیم کی، کتنے طبقاتی پہلو کے دو تعلیمی نظام، ایک غریبوں کا ایک امیروں کا، اب اس ملک میں کتنے سسٹم چل رہے ہیں گن سکتے ہیں آپ، کتنی چینیں چل رہی ہیں اسکولوں کی گن سکتے ہیں آپ، کتنے سسٹم یعنی ہر جگہ کا سسٹم الگ، ابھی بےچارہ بچہ کہاں جائے، گھر میں آپ کچھ پڑھا ہے، اسکول میں کچھ پڑھائی مل رہی ہے، دوسرے اسکول میں کچھ، تیسرے اسکول میں کچھ، اب تو اتنا تقسیم ہو گیا نظامی تعلیم کہ سب سے مشکل مرحلہ یہی ہے ماں باپ کے لیے کہ ہم آہنگ کیسے کیا جائے ان اسکول کی تعلیم کو اور گھر کی تعلیم کو، کیسے آہنگ کیا جائے، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسکول کی تلاش میں بھی یہ دیکھیے کہ کس اسکول میں اس کی تعلیم ایسی ہوگی کہ یہ انسان بن جائے، مادہ پرست نہ بنے، مغرب زدہ نہ بن جائے، مغرب یہ سمت مغرب کی بات نہیں کر رہا، فکر مغرب کی بات کر رہا ہوں، تو مغرب سے دشمنی تھوڑی ہے میری، مغرب نے ہمارا کیا دیکھ ڈالا ہے، سب مشرق ہو یا مغرب ہو یا شمال ہو یا جنوب ہو، سب تو اللہ کا ہے، سب اللہ کا بنایا، ان سے ہماری کیا دشمنی ہے، فکر مغرب، وہ انداز جو مغرب نے دیا، وہ سوسائٹی کو جو تباہ کیا، ماں باپ کہاں اولاد کہاں، سارے قوانین کو، اقدار کو، ویلیوز کو تباہ کر دیا، وہی سب سے بڑی تباہی، ایٹم بم سے بڑی تباہی جو ہماری نسل کے لیے آئی، وہ کیا آئی، ہماری اقدار کو پامال کر دیا، ہماری تہذیب کو ہم نے چھین لیا، ہمیں تہذیب کی تہذیبی سطح پہ یتیم بنا دیا، اور اس کے اثرات کتنے مضر، توجہ سے یہ آخری میسج سب سے زیادہ ہمیں آج کا آپ سب کے لیے، اس کے مضر اثرات بتاؤں کہاں تک پہنچے، صرف اسکولوں میں نہیں رہے، صرف کالجوں میں نہیں رہے، صرف محلے میں نہیں رہے، اس ٹی وی اور اس میڈیا کے ذریعے سے، اس میڈیا کے ذریعے سے جو آپ دیکھیں، اس میڈیا کے ذریعے سے جو ہماری اخبار کا قتل عام شروع ہوا، جو تباہی اور بربادی پھیلی، اس کے خطرناک اور تباہ کن اثرات ہمارے مذہب میں بھی داخل ہوئے، ہمارے مذہب یعنی اسلام میں، اسلام میں اس کے اثرات، ہماری رسومات میں اس کے اثرات، صرف اور صرف کمرشلیز، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا کام کیا ہے، کمرشل ہے نا، کہاں سے آمدنی زیادہ ہوگی، خبر کیسی چلائی جائے لوگ زیادہ میرا چینل دیکھیں گے، خبر کیسی چلی جائے چلائی جائے اشتہارات زیادہ ملیں گے، کیونکہ مقابلہ ہے، چینلز کا مقابلہ ہے، اس مقابلے میں جیسے کمائی ہو سکتی ہے ویسی پبلسٹی، جس اشتہار سے زیادہ پیسے ملیں گے ویسی پبلسٹی، تو آپ نے دیکھا اشتہارات، پہلے تو یہ تھا کہ بھائی فلاں چینل نہ دیکھو بڑا چینل دیکھ لو، ان کا اچھا بیچ میں اشتہارات بھی ایسے ڈالو کہ کہاں تک بچے گی نسل، کہاں تک بچیں گے بچے، کہاں تک بچائیں گے اپنے بچوں کو، لہذا وہ کمرشلزم نے کیا کیا، یہ شہرت، سستی شہرت، حوث شہرت نے کیا کیا، مذہب کو بھی تباہ کرنے کا راستہ کھول دیا، اچھا اب شہرت کی دوڑ ہو گئی، مذہب کی شکل میں بھی ہوگی، رسومات کی شکل میں بھی ہوگی، تقدس ختم، مقابلہ شروع، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، کہ تباہی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک آئی، فیشن وہاں شروع ہوا، مذہب میں داخل ہو گیا، بہت معذرت کے ساتھ سن لیجیے نا، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بچے تو ایسے نہ بنے، نہیں، اب مذہبی رسومات میں بھی فیشن، مقابلہ، کمرشلزم، ہمارا کہ نہیں ہے، اس اسٹائل سے جایا جائے کہ اٹریکشن پیدا ہو جائے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، میرا خیال ہے سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے آپ، اب میں سے زیادہ کہہ نہیں سکتا، اسپیکر پہ صلوات بھیج دیجیے محمد عالم محمد پر، اشارہ تو آپ نے دیکھا کہ مذہب کے تقدس کو کیسے ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، تقدس کہاں رہا، اب تو مقابلے بازی ہے، تقدس کہاں رہا، اب تو کون سا گر استعمال کیا جائے کہ اپنی شہرت زیادہ ہو، تو اس حوث شہرت نے، سستی شہرت کے شوق نے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے شوق نے،
گلی گلی میں تباہی کا بازار کھل گیا، عبادتوں کی تجارت ہونا شروع ہو گئی، عبادتیں تجارت بن گئی۔ تو بچوں کو معلوم تو ہو کہ عبادت عبادت ہوتی ہے، تجارت تجارت ہوتی ہے بھائی، تجارت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز، ورنہ کل یہ یہی سمجھیں گے کہ یہی دین ہے، ایسا ہی ہوتا ہے دین میں، اسی طرح کاروبار ہوتا ہے، اسی طرح تجارت ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ عبادتیں میلوں میں تبدیل ہو جائیں، کہیں فیسٹیول نہ بن جائے بھائی، فیسٹیول نہ شروع، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، میں کسی مخصوص عبادت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بند نہ باندھا جائے تو کیا ہوا۔ یہ جو یلغار آئی ہے مغرب کی، اس یلغار کی بات کر رہا ہوں، یہ میڈیا کی یلغار جو آئی، اس نے کیا تباہی پھیلائی کہ ہر جگہ ہر عبادت میں روزی مل جائے، یہی انداز ہے۔ اب پتہ نہیں چلتا دور سے سننے میں کہ گانا چل رہا ہے، پہلے غور سے سننا پڑتا ہے کہ بھیا پہلے سن لو، پہلے دیکھ لو گانا ہے کہ گورے کیا ہے، کیا یہ نوبت آ گئی یا نہیں آ گئی۔ بڑا برا لگتا ہے میری ان باتوں کا بعد میں لگا کرے، مجھے بھی تو بری لگتی ہے باتیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں تو برا تھا، مجھ سے بڑا گلا بھی کیا، مجھ سے بڑا شکوا بھی کیا، آپ اس طرح کہتے ہیں آپ اسے، میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں تو جو مرضی آئے کہتے ہیں مجھے، میں بھی کہتا ہوں برابر ہو گیا ایسا، تو میں نہیں کہوں گا پھر کون کہے گا بھائی۔ تو دیر تک سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی پہلے دیکھ لو، واہ واہ کرنے سے پہلے گانے میں آ رہا کوئی اصلی۔ اور میرے ساتھ تو یقین مانے کے میرے ساتھ بیٹھا ایک آدمی جو انڈیا کے سفر میں تھا، وہاں میرے ساتھ ہو گیا ایسا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا کی ٹرین میں یہ نوحہ کہاں سے چلنا شروع ہو گیا، اور میوزک پر نوحہ بج رہا ہے، تو مجھے جی نوحہ نہیں بج رہا، یہ گانا چل رہا ہے، یہ اصل ہے، وہ اس کی فرع ہے، یہ اصل ہے، وہ اس کی نقل ہے۔ تو بھائی اتنا اشارہ کافی ہے کہ بھائی اتنی تمیز تو رکھو کہ پتا تو چل جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سوچنا پڑتا ہے پہلے کہ ہے کیا۔ مجھ سے شکایت کی لوگوں نے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سارا سال جو بچے گانے سننے کے عادی ہیں، اسی دن کا جب نوحہ چلا تو بچے نے تو مٹکنا شروع کر دیا، اسے کیا پتا کہ نوحہ ہے کہ گانا ہے۔ یہ مجھ سے خود ایک باپ نے بتایا کہ وہ نوحہ جیسی بھلا نوحہ شروع ہوا، میرے بچے نے ناچنا شروع کر دیا، مجھے ادھر ادھر گانا سنتا رہا تھا وہ سارا سال۔ تو خدا کے لیے کس دن کی تبلیغ ہو رہی ہے، کہیں کی تبلیغ ہو رہی ہے، کون سی تبلیغ ہو رہی ہے، یہ خرابیاں خرابیاں۔ میں تو سب کو کہتا ہوں نا، یہ ایک میں نے اشارہ دیا، کس کی ذمہ داری تھی، علماء کیوں بولیں، علماء بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، علماء بولیں گے تو انجمنیں ناراض ہو جائیں گی، علماء بولیں گے تو انجمنیں ناراض ہو جائیں گی، تو پھر وہ پروگرام کہاں سے ملیں گے۔ لہٰذا سب نے آپس میں طے کر لیا کہ جو کر رہا ہے کرنے دو، کام بھی بند رکھو، آنکھیں بھی بند رکھو، جو خرابی ایجاد ہوتی ہے دین میں ہونے دو، نہ بولو لوگوں کے ڈر سے نہ بولو، کیونکہ لوگ پھر آپ کو سنیں گے نہیں، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیں گے، نہیں بولو، لوگ مضبوط ہیں۔ میرا نظریہ کچھ اور ہے، میرا نظریہ کچھ اور ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، لوگ بہت معصوم ہیں، لوگ بہت پیارے ہیں، لوگ دین سے مخلص ہیں، لوگ دین کے وفادار ہیں، انہیں صحیح بات بتاؤ تو صحیح۔ جب میرا ایمان ہے کہ جب بھی انہیں سچ بات بتائی جائے گی یا قبول کرے گی، لوگوں پہ الزام نہ دے کہ لوگ یہ کہتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں، اپنے عیب ان پر نہ ڈالو، اپنے نفس کو نہ چھپاؤ، اپنے خوف کو لوگوں کا نام نہ دو کہ تم ڈرتے ہو، نہیں یہ نہ کرو، لوگ تو بہت اچھے، جب انہیں سچ بات بتائی گئی، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، ابھی تک ہمارے معاشرے میں بدترین برائیاں عام نہیں ہوئی، وہ ایران کے معاشرے آج سے 30 سال پہلے آپ سے برائیوں میں 100 سال آگے تھا، برائیوں میں خرابیوں میں آپ سے 100 سال آگے تھے، یورپ سے لوگ وہاں آتے تھے ایش و عشرت کے لیے چھٹیاں منانے، لوگ تھے نا، علماء ڈرتے تھے کیا بولیں ان لوگوں سے، کیا کہیں ان لوگوں سے، کیسے بات کریں،
لوگوں کو سچ بتایا گیا تو ایمان سے بتاؤ کہ انہی لوگوں نے کروڑوں کی تعداد میں سچ کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟
زندہ
باد،
زندہ
باد،
زندہ
باد،
بھائی لوگوں کو سچ بتاؤ تو صحیح، بس بات یہ کہ بتانے والا بتانے کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ تو جب وہ مرد مجاہد کھڑا ہوا، خمینی گھر سے نکلا، اس کے پیچھے وہ بچوں کا لشکر۔ 63 میں یہی ہوا تھا نا، 1963 میں جب ملک بدل کیا، جب جلا وطن کیا، تو پوچھا کہاں ہے تمہارے حامی؟ تو کہیں نہیں۔ کروڑوں لوگ تیار ہوئے، بخبیر بدلی کہ نہیں بدلی، معاشرے کا انداز بدلا کہ نہیں بدلا، تو وہ بھی چاہتا کہ لوگوں پہ الزام دے دیتا کہ لوگ نہیں سنتے، مگر وہ جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جب سچ بات بتائی جائے گی یہ مانیں گے۔ سچ بتانے کی ضرورت تو ہو، آیا کہ نہیں آیا انقلاب؟ لبنان میں کتنی خرابی تھی، زیادہ دور تو نہیں لبنان کا معاشرہ، ایران سے بدتر معاشرہ تھا۔ ایک مرد گری، امام موسیٰ صدر کھڑا ہوا، آج تک نہیں معلوم کہ اس کو کہاں لے گئے۔ 27-28 سال اغوا کیے ہوئے گئے، نہیں معلوم زندہ ہے کہ نہیں، لیکن کیوں اٹھایا؟ ڈر گیا تھا سامراج کہ اب تک جو ملا تھے وہ میری مرضی کی بات کرتے تھے، یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن امام موسیٰ صدر نے بنیاد رکھ دی، بیج بو دیے، ختم کر دیا امام موسیٰ صدر کو، غائب کر دیا موسیٰ صدر کو، سامنے سے ہٹا دیا، مگر جو بیج وہ خلوص سے بو کر گیا تھا، آج اسی بیج کی، وہی بیج ایک تنو من اور سایہ دار شجر کی صورت میں حسن رسول اللہ کے نام سے سامنے ہے یا نہیں؟ آیا سامنے؟
یاری یاری
موسیٰ صدر نے اپنے لیے کام نہیں کیا، آنے والی نسل کے لیے کام کیا، بیج بو کے گیا۔ کتنا پاک مجاہد تھا وہ، کیسی ماں نے وہ فرزند جنم دیا تھا، کیسا پاک و پاکیزہ ہوگا اس کا باپ جس کے بیٹے کا نام تھا موسیٰ صدر۔ ایسی بنیاد رکھی، اسی لبنان کی تقدیر بدل دی۔ آنے والوں نے 30 سال پہلے یہ بچہ ہی تو تھا حسن نصراللہ، موسیٰ صدر کو نہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کون کون ہے جو میرے سپاہی بنیں گے آگے چل کے۔ 30 سال کا عرصہ گزر گیا، کتنا بڑا لشکر، خدا کا لشکر سامنے آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اپنے لیے اللہ، کون ہے یہ؟ کون ہے یہ حسن نصراللہ؟ ایک سبزی بیچنے والے کا بیٹا، اتنی بات ہے نا، کون ہے حسن نصراللہ؟ کیسے بن کے آ گیا؟ نہیں، یہ ایک تربیت کی پروسیس۔ وہ بچے جنہیں مصطفیٰ چمران، شہید مصطفیٰ چمران اور امام موسیٰ صدر نے تربیت کی تھی، جن کی آگے بڑھتا چلا گیا سفر، آگے بڑھتا چلا گیا۔ امام موسیٰ صدر کو غائب کیا، مصطفیٰ چمران شہید ہوا، راغب حرب شہید ہوا،
عباس قریم شہید ہوا، عباس موسوی شہید ہوا، حسن نصر اللہ بھی شہید ہو جائے گا؟ کون سی بڑی بات، کون سے تعجب کی بات اگر حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا جائے؟ لیکن اب انہیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ اب ایک حسن نصر اللہ نہیں ہے، اب جانتا ہے اسرائیل بھی جانتا ہے، امریکہ بھی جانتا ہے کہ ایک نہیں، لبنان میں 15 لاکھ حسن نصر اللہ ہیں، 15 لاکھ
بات راجی سمجھ لو بیان کو. اس لیے اگر کچھ لوگوں کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو اب سمجھو کہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، برسوں لگتے ہیں مجاہدوں کی تربیت میں. اور میری تو حیثیت ہی کیا ہے، میری گفتگو سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیے گا، میرا مقام ہی کیا ہے. میں تو کئی بار وہ مثال دے چکا ہوں کہ میں تو کاش جو تشبیہ دیتا ہوں شاید اسی پہ پورا اتر جاؤں، تو بھی میرے لیے غنیمت ہے کہ میری مثال تو اس چڑیا کی مانند ہے جس کی چونچ میں صرف ایک ہی قطرہ آتا ہے پانی کا، لیکن کوشش کرتی ہے کہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ کو بجھا دے، مجھے نہ بجھے. تو کسی غلط فہمی یا تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، نہ مجھے کوئی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، لیکن کوئی تو بنیاد رکھے نا، کوئی پہلا پتھر تو رکھے، کوئی تو ان بچوں کی ارزش، کوئی تو ان بچوں کی قیمت جانے، کوئی تو ان جوانوں کی قیمت جانے کہ کتنے قیمتی ہیں ہمارے یہ بچے اور ہمارے یہ جوان. جب یہ ماں باپ یہاں سے پیغام لے کر جائیں گے، صرف ایک چیز کا پابند بنا دو، میں جس کو آج کی ختم کر رہا ہوں، میں صاحب سے پہلے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک چیز کا اپنے بچوں کو پابند بنا دو، باقی چیزیں اللہ خود ان کو دے دے گا. جیسے ہی ہوش سنبھالے، باتوں ہی باتوں میں، پیار ہی پیار سے، کھیلتے کھیلتے انہیں نماز سکھا دو، انہیں نماز کا پابند بنا دو، اور شام کو آؤ، بہت تھکے ہوئے ہو، بہت تھکے ہو، لیکن جہاں اور کام کرتے ہو اپنے بچے کی انگلی پکڑو، اگر قریب مسجد ہو تو وہاں لے جاؤ، مسجد کا راستہ دکھا دو، ایک کام آپ کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کیسے ہاتھ پکڑتا ہے آپ. ایک اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے مرحلے میں نماز پنجگانہ کا پابند بنا دو، بنا دو. یہ بچے گھر میں 2-3 بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو آپس میں یہ مقابلہ اچھا ہے کہ اول وقت میں نماز پہلے کون پڑھے گا. یہاں سے آغاز تو کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے ہاتھ پکڑتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے بعد والے ہم سے آگے لے جانے کے لیے آئیں گے اور قدم آگے بڑھانے کے لیے آئیں گے. لیکن کچھ سوچا تو جائے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، کچھ تو کرنا ہوگا اس حالات میں، اس دور میں، اس پراشو ماحول میں. بس یہ حیوانوں کی طرح آ کے چلے جائیں گے، آئے کھایا پیا کمایا چلے گئے، کوئی کام نہیں کرنا، نہیں، نقش چھوڑ کے جانا ہے نقش. یہ بچے حسین کے لشکر میں نہ ہوتے تو نہ ہر آتا نہ اس کا بیٹا آتا، کوئی نہ آتا.
ہر پر جس چیز نے اثر کیا، جب اس نے پہلی بار دیکھا تو حیران ہو گیا. خان واد رسالت کو جب دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، انو محمد کو دیکھا، قاسم کو دیکھا، پہلا بار دل پہ ہو گیا. کیسے پاک و پاکیزہ لوگ، ایسے عبادت گزار لوگ، مجھے ان سے لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا. 300 یا 1000 سپاہی ہیں اس کے ساتھ. یہ ہور آیا ہے اور آنے کے بعد پہلے راستہ نہیں روکا، پہلے تو پانی طلب کیا. پیاسا ہے، مرا جا رہا ہے پیاس، اس کا لشکر بھی فرزند رسول پیاسا ہوں، میرے سپاہی بھی پیاسا. حکم دیا حسین نے، مشکلوں کے منہ کھول دو، مشکلوں کے منہ کھول دیے گئے. بےتاب ہو کر ہر کا لشکر پانی پہ ٹوٹ پڑا، کسی کو حیوانوں کا خیال نہیں، لیکن امام دیکھ رہا ہے کہ حیوانوں کی زبانی بھی بہن لٹکی ہوئی. کچھ جانساروں کو حکم دیا کہ حیوانوں کو بھی سیراب کرو. مولا ہمارے پاس پانی کم ہے، ہم بھی سفر میں ہیں، راستے میں ہیں، ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کہا بعد کی بات ہے،
ابھی جو پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ. حیوانوں کو بھی مرنے یہ عاطفہ دیکھا, یہ مہربانی, یہ شفقت دیکھی. پہلا وار ہوا اس کے دل پہ حسین کی محبت کا تیر دل میں جا کے لگ گیا. الحب دین, دین سوائے محبت کے کچھ بھی نہیں. والدین هو الحب, اور دین سوائے محبت کے کچھ نہیں. محبت دین ہے, دین محبت ہے, یہ بھی معصوم کا ارشاد ہے قد امامی. تو ائمہ طاہرین نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہم نے تو جنگ اس موقع پر کی جب جنگ کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑا مخالفین نے ہمارے لیے, ورنہ ہم نے تو جب چاہا محبت سے تفسیر کیا ہے. لہذا حسین کی محبت کا تیر چلا, حر کے دل میں لگا. اب ایک تو شرمندگی یہی ہے کہ انہوں نے مجھے سیراب کیا, میرے جانوروں کو سیراب کیا, اور میں آیا ہوں ان کا راستہ روکنے کے لیے. کہا کہا حسین سے, مگر نظریں جھکا کر کہا, فرزند رسول مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں آپ کا راستہ روک لیا جائے, وہیں پر آپ کو روک. اور حسین بزی دیں کہ نہیں, مجھے کوفے کی طرف جانا ہے. اب یہ بھی فوجی سردار ہے, ڈیوٹی از ڈیوٹی والی بات ہے, آرڈر از آرڈر والی بات ہے. وہاں بھی پہلے تو نہیں ملا, پہلی بار ملا ہے حسین سے. وہ تو لشکر کا سپاہی ہے, صرف لشکر میں رہتا ہے, اسے کیا معلوم حالات کا, واقعات کا. اسے تو اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے. بات آگے بڑھی, تکرار ہوئی, حسین اپنے سواری پہ سوار ہو گئے, چلنے کے لیے تیار. حر نے باغ تھام لی اور کہتا ہے فرزند رسول میں مجبور ہوں, مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے مجھے وہ کام انجام دینا ہے, مجھے آپ کو روکنا ہے. اب حسین نے تاریخی جملہ کہا کہ چھوڑ میرے گھوڑے کی بات کو, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تیری ماں تجھ پر روئے. یہ مطلب ہے اس کا, تیری ماں تجھ پر روئے. اور تشریح کر دو اس جملے کی کہ تیری ماں تیرے جنازے پر روئے. یہ مطلب بہت بڑی بات ہوتی تھی اس زمانے میں کسی کو یہ بد دعا دینا, تیری ماں تیرے جنازے پر روئے. یہ سنا حر نے باغ کو چھوڑ دیا, نظریں جھکا لی, دلیر آدمی. اور کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ تو کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بارے میں جو چاہیں کہہ لیں, مگر میں نہیں کہہ سکتا آپ کی ماں کی شان کے بارے میں سوائے درود و سلام کے. تو اتنا احترام تو ہے نا حر کے پاس اہل بیت کا. شامیوں نے احترام کیا, اس لشکر نے احترام کیا, نہیں کیا نا مادر حسین. تو حر کو اتنا تو فرق رکھیے کہ حر کے دل میں احترام تو موجود ہے نا خانواد رسالت کا. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول میں مشکل میں ہوں, میری مشکل حل کر دی, کوئی تیسرا راستہ نکال لیجئے میرے لیے. طے پایا کہ تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جب تک نیا حکم نہیں آ جاتا. ساتھ ساتھ دونوں لشکروں نے چلنا شروع کیا, نماز کا وقت ہوا, جماعت تیار ہوئی حسین کے, حسین امامت کے لیے. حر نے وضو کیا اور جو ہی جگہ فرزند رسول امامت کریں اپنے لشکر سے نکل کے دوڑا. سپاہیوں نے کہا کہاں جاتا ہے, نماز پڑھا. کب آئے ہو تم پر, ارے دیکھتے نہیں ہو رسول کا بیٹا نماز پڑھا رہا ہے. عزادار حر کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیا کرو, یہ بھی تو دیکھا کرو حر کا ماضی. تو بھائی غلطی کی ہے لیکن دل میں محبت تو رکھتا ہے نا, اگر دل میں محبت نہ ہوتی تو ہدایت بھی نہ ملتی. ہدایت اسی لیے ملی کہ دل میں محبت ہوتا تھا. جا کے نماز پڑھے, جب نماز پڑھے گا تو میں تو تصور میں یہی دیکھتا ہوں کہ پھر کے ایک طرف عباس ہوں گے, ایک طرف علی اکبر ہوں گے, اسی صف میں اولو محمد,
اسی صف میں قاسم, اسی صف میں مسلم بنے اور سجا, اسی صف میں زہیر بن قرین. ان سب کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو اب بتائیے دل پہ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی وہ نماز, دل پہ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی وہ جماعت. اب یہاں سے اس کی بے چینی شروع ہوئی, اچانک شب عاشور نہیں شروع ہوئی تھی, یہاں سے بے چینی شروع ہو گئی. یہ کیسی ڈیوٹی میری لگی ہے, یہ کس کام پہ مجھے لگایا. کربلا پہنچا, اب دیکھا کہ پانچ محرم کو حکم آ رہا ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. اب پریشان ہے, سات محرم کو حکم آ رہا ہے کہ پانی بند کر دیا جائے, اور پریشان ہو گیا. رہ رہ کے یاد آ رہا ہے تو میں کیسا پیاسا تھا, میرے سپاہی کیسے پیاسے تھے, اور حسین نے کیسے پیاس بجھائی تھی. شرمندگی کا احساس بڑھا, لیکن سوچتا ہے شاید کوئی راستہ نکل آئے. کون لڑے گا فرزند زہرا سے, کون لڑے گا نواس رسول سے, شاید کوئی راہ نکل آئے. سنو کی نو محرم آئی, جنگ ٹل گئی ایک دن کے لیے, اب پریشانی بڑھتی چلی گئی. اب ہر کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب جنگ ہوگی, اب جنگ ہوگی. حالات بتا رہے ہیں, شمر آ گیا نا, جو ہی شمر آیا پہنچا نو محرم کو, سمجھ گیا ہر کہ اب جنگ ہوگی, کیونکہ اس ملون کو جانتے ہو, اس کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ اب جنگ ہوگی. بے چین ہے شب عاشور, شب عاشور عمر سعد کے خیمے میں پہنچے, اور پہنچ کر کہتے ہیں, پوچھتے ہیں عمر سعد سے, عمر سعد کیا صبح جنگ ہوگی؟ جناب حر کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی. اس جملے کو تو دیکھیے نا, میں نے کوئی نیا جملہ تو نہیں کہا آپ سے, یہ جملہ کیا واقعی صبح جنگ ہوگی؟ یعنی اب تک جناب حر کو یہ یقین تھا کہ جنگ نہیں ہوگی, یہ اپنے حساب پہ چل جائیں گے, وہ اپنی راہ پہ, میری نوکری بچ جائے گی, بات ختم ہو جائے گی, میں تو سپاہی ہوں, اپنے سپاہ میں رہوں گا, فوج میں رہوں. تمہارے ساتھ نے کہا کیوں تجھے کوئی شک ہے صبح جنگ ہوگی؟ دیکھ یہ جو مختصر سا لشکر ہے نا, اسے مختصر سا نہ سمجھنا, یہ ہاشمی جوان ہے, یہ سب حیدر کرار کے تربیت یافتہ ہیں, یہ ایسے نہیں دیر ہوتے. کل صبح دیکھنا کہ یہ کیسی جنگ کریں گے, یہ پورا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا, تیروں کا میہ برسے, سر اڑتے نظر آئیں گے میدان میں. اب جب آیا تو چہرے کا رنگ زرد پڑا, خیمے میں خوف سے چہرے کا رنگ زرد ٹہل رہا ہے. بھائی کہتا ہے کیا ہوا ہر, کسی جنگ میں تجھے اتنا خوف زدہ نہیں دیکھا جتنا اب دیکھ رہا ہوں. ہر کہتا ہے ذرا یہ آوازیں سن. خیمے میں خاموشی ہوئی, بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, الفش الفش, ہائے پیاس. بھائی سے کہتا ہے بھائی انصاف سے بتا, یہ وہی بچے نہیں حسین کے, اسی حسین کے بچے نہیں جس نے ہمیں سیراب کیا ہے؟ کیا یہ رسول کا خاندان نہیں؟ کیا یہ رسول کے بچے نہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں, میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے, قدم حسین کی طرف بڑھاتا ہوں قتل کر دیا جاؤں گا. لیکن حسین شفاعت کرنے کا حق تو رکھتا ہے, اور اگر اس لشکر میں رہتا ہوں قتل حسین میں شریک ہوتا ہوں تو کوئی عمل مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکے گا؟ اب بھائی کہتا ہے کہ جو تو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں. بیٹے نے ہمت بڑھائی, بابا اطمینان رکھ, میں تیری کشمکش کو دیکھ رہا ہوں, تو جو بھی فیصلہ کرے گا ہم تیرے ساتھ ہیں, پیچھے نہیں ہیں. ہمت بڑھ گئی ہر کی, کہا کہ ارے ہم ہی نے تو راستہ روکا ہے, ہم ہی تو ذمہ دار ہیں ان لتش کی آوازوں کے, میں چلا حسین کی طرف, تمہارا جو دل چاہے کرو. بہادر ہے نا, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہا ہے کہ امام کی نصرت کیسے کی جاتی. پڑھنا آسان ہے, سننا آسان ہے, میدان عمل میں یہ کردار پیش کرنا بڑا مشکل ہے کہ زندگی کو چھوڑ کے موت کی طرف جا رہا ہے. مگر یہ تو ہر ہی جانتا ہے کہ موت کو چھوڑ کے ابدی حیات کی طرف جا رہا ہوں. اپنے ہتھیار سنبھالے, بھائی بھی نکلا بیٹا بھی نکلا, غلام سے کہا جا تجھے آزاد کر دیا, دوڑ کے قدموں میں گر پڑا غلام, جب تک جہنمیوں کے ساتھ تھا مجھے اپنے ساتھ رکھا, اب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے چھوڑ کر جاتا ہے, میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا. یہ چار افراد کا مختصر سا لشکر نکلا رات کی تاریکی میں. ادھر حسین نے عباس کو بلایا, زہیر کو بلایا, ابن اسدا کو بلایا, حبیب کو بلایا, جاؤ وہ آ رہا ہے, استقبال کرو, استقبال کرو, اور محبت سے لانا, احترام سے لانا, دوست بن کے آ رہا ہے, دشمن بن کے نہیں آ رہا. جیسے ہی سنا خوشی کی لہر دوڑ گئی انصار حسینی میں, چلے ادھر سے ان کے استقبال کے لیے. ادھر ہور نکلا مختصر سا لشکر, اور ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ جملہ کہ نہیں مختصر تھا نہیں, تاریخ انسانی کا عظیم ترین لشکر. کوئی اور دوسرا لشکر ایسا ہو تو دکھا دو, کوئی ایسا لشکر نہیں ملے گا جس لشکر کو ہر لے کر نکلا ہے. جب نکلے رات کی تاریکی میں خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کیا, خیام حسینی کی طرف سے کچھ سائے اپنی طرف بڑھتے دیکھے, پھر ڈر کے اپنی سواری سے اتر آیا. ایسا لگتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں لڑنے کے ارادے سے آ رہا ہوں, اور اس میں قبر بنی ہاشم سب سے نمایاں ہیں. اپنا ماما اتارا, بھائی سے کہا میرے ہاتھ باندھ دے, میرے ہاتھ باندھ دے, اور میں ویسے بھی مجرم ہوں, مجرم عدالت میں ایسے پھول جاتے. ہاتھ بندوا لیے, جو ہی وہ سائے قریب ہوئے چلا کر کہا ہر میں, اے فرزند بی تراب, لڑنے کے لیے نہیں آ رہا, لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہا. عباس نے پکار کرتا ہو, میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا. ہر کو اطمینان ہوا, انصار حسینی نے اپنے جلو میں لیا, اپنے درمیان میں لیا, ہر کو لے کر پہنچے. جیسے ہی خیمہ گاہ کے قریب پہنچا, زانوں کے بل چلنا شروع کر دیا. اے فرزند ابو تراب, بس ایک بار مولا کی خدمت میں پہنچا دیجئے. حسین کی خدمت میں آیا ہوں, سر قدموں پہ رکھ کے ایسے رو رہا ہے جیسے کوئی برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے ملے, بلک بلک کر رو رہا ہے اور کہتا جاتا ہے, مولا میرا قصور معاف تو ہو جائے گا, مولا میں ہوں ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار. اے سید سردار, میں ہوں آپ کی اس مصیبت کا ذمہ دار, میرا گناہ بخش تو دیا جائے گا. حسین نے اپنے ہاتھ سے ہر کے ہاتھ کھولے, سر اٹھا کے گود میں رکھا, سینے سے لگا کر کہا, ہر جا میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف. ارے ہر بن کر آؤ تو صحیح, جب ہر کی طرح سے آؤ گے تو سب کچھ مل جائے گا. میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. صبح ہی جنگ کا آغاز ہوا, ہر کہتا ہے مولا سب سے پہلے میں جاؤں گا, سب سے پہلے میں جاؤں گا. ہر کا غلام گیا, بھائی گیا, اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا ہر نے, میرے سامنے چلا جا, ایسا نہ ہو کہ میرے شہید ہونے کے بعد تیرے قدم ڈگمگا جائیں. اپنے سامنے بیٹے کو بھیجا, بہت دلیر ہے ہر, لیکن جب بیٹے کی آواز آئی تھی کہ بابا میری خبر لے, جب بیٹے کی آواز آئی کہ بابا میری خبر لے, اب ہر سے سملا نہ گیا تھا, دیوانہ وار دوڑا تھا میدان کی طرف, میرے لال میں آ رہا ہوں, ادھر ہر دوڑا, ادھر حسین نے آواز دی, عباس دوڑو, علی اکبر دوڑو, دیکھو خبردار ہر میدان میں جانے نہ پاؤ. ارے جوان بیٹے کا لاشا ہے, ہر سے دیکھا نہ جائے گا. عباس نے, علی اکبر نے ہر کو تھام لیا, ہر کو میدان میں جانے نہ دیا. حسین خود گئے, ہر کے جوان کا لاشا اٹھا کر لائے. میں کہتا ہوں مولا, ارے کچھ انصار کو روک لیجئے, کچھ جانساروں کو روک لیجئے. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد عصر کے قریب جب علی اکبر گھوڑے سے گرے گا اور آپ کو آواز دے گا, آپ کو راستہ نظر نہیں آتا ہوگا. ارے کوئی بھی آگے بڑھ کر کہنے والا ہو, جوان بیٹے کا لاشا ہے, ہر کے بیٹے کے لاشے کو گنجے شہیدہ میں رکھا, ہر گیا, زخموں سے چور ہو کر گرا. حسین سرحانے پہنچے, پھر معافی مانگی, مولا میرا قصور معاف تو ہو گیا. حسین نے رونا شروع کر دیا, اور تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. سر کا خون نہیں رکتا تھا, حسین نے ایک رومال اپنی جیب سے نکالا. روایتیں کہتی ہیں کہ یہ کوئی اور رومال نہیں, یہ وہی رومال ہے جو زہرا نے حسین کو اپنے ہاتھ سے بنا کر دیا تھا. ہر نے وہ رومال سر پہ باندھ لیا. میں وہ تاریخی واقعہ نہیں پڑھوں گا, ہاں اتنی سی بات ضرور کہوں گا کہ اس رومال کا بندھنا تھا تو ہر کو سکون مل گیا, ہر کو چین کی نیند آ گئی. اب کوئی فکر نہیں ہے ہر کو,
ان کو اطمینان ہے کہ اگر قیامت کے دن حسین کی ماں نے گلا کیا اور میرے بچے کا راستہ روکا تھا، یہ رومال کھول کر دکھا دوں گا، اے شہزادی آپ کے بیٹے